بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، لباس جس کو ہم پہنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مخاطب فرماتے ہیں، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس کو اتارا ہے، پیدا کیا ہے. اس لباس کا کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم، ایک تو یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے ستر عورت کا کام دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ بتایا وریشا، اسے زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے. اور لباس التقوی ذالک خیر، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے. تو دو قسم کا لباس ہے، ایک لباس وہ ہمارے لیے ستر عورت کا کام دیتا ہے جو ضروری ہے، اس کو چھپانا ہمارے لیے فرض ہے، اور دوسرے زینت کا کام دیتا ہے، یہ تکمیلہ ہے گویا کہ. اور ستر عورت مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ حصہ آدمی دوسروں کے سامنے کھول نہیں سکتا، اس کا چھپانا فرض ہے، شریعت کا یہ حکم ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس لباس کی اہمیت کو بیان کیا. احادیث میں بھی لباس کے تعلق سے شرعی احکامات موجود ہیں، آج انہی شرعی احکامات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ لباس کیسا ہونا چاہیے اور کیسا لباس ہمیں پہننا چاہیے. دیکھیے، لباس کے تعلق سے چند اصولی باتیں یہ ہیں. اول تو یہ کہ لباس ساتر ہو، یعنی جو حصہ آدمی کے لیے چھپانا فرض ہے اس کو چھپانے والا ہو. اور پھر دوسرے یہ کہ لباس اتنا چست اور اتنا تنگ نہ ہو کہ اندرون کی حیات ظاہر ہو جائے. بعض وقت آدمی اتنا چست لباس پہنتا ہے، اتنا تنگ لباس پہنتا ہے کہ اندرون کی حیات ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی اندرون کی کیفیتیں ظاہر ہو جاتی ہے، ایسا لباس بھی شریعت میں منع ہے. اسی طرح لباس پہنتے وقت اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لباس رکھنے سے نیچے نہ ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تخنوں سے نیچے جو حصہ لٹکے گا وہ جہنم میں جائے گا. اتنی سخت وعید ہے تخنے سے نیچے لباس پہننے پر. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، تخنے سے نیچے لباس پہننا بھی ایسا ہی ہے، یہ گناہ بے لذت ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا گیا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف رحمت بھی نہیں کریں، رحمت کی نگاہ بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اور انہیں دردناک عذاب ملے گا. ان میں سے ایک فرمایا المسبل، ازار یا پاجامہ یا لنگی پینٹ جو بھی آپ پہنتے ہیں، تخنے سے نیچے لٹکانے والا، ان کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی سنائی گئی قیامت کے دن، نہ نظر رحمت ہوگی، نہ گفتگو ہوگی، نہ تزکیہ ہوگا. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا لباس تخنوں سے اوپر پہنیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر ہمارے پیروں کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے ایک منٹ کے لیے، تو کیا ہم دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی جو دنیا سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے؟ اس لیے اس کی طرف بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ آدمی کے اکڑ پر دلالت کرتا ہے، آدمی کے دل میں تکبر کو پیدا کرتا ہے۔ رکھنے سے نیچے لباس پہننا آدمی کے دل کے اندر فقر، تکبر اس کو پیدا کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تو یہ چال اس میں آدمی اکڑ کر چلتا ہے، فخر سے چلتا ہے، وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پینٹ یا پاجامہ پہن کر چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ دشمن نے جب ان کو زخمی کیا اور 3 دن تک زخمی رہے، اور اس قدر زخمی رہے کہ اگر دودھ بھی پی لیتے تھے منہ سے تو پیٹ کے راستے سے دودھ باہر نکل آتا تھا، ایسا زخمی کیا گیا تھا اور ایسا وار ان کے پیٹ پر کیا گیا تھا۔ زخمی حالت میں تھے، موت کا عالم قریب تھا۔ اس وقت ایک نوجوان جو حضرت عمر کی عیادت کے لیے تشریف لایا، واپس جاتے ہوئے حضرت عمر نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ ارفع ازارک فانہ اتقى لربک وانقى لثوبک او کما قال عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ تم اپنے پاجامے کو تخنے سے اوپر کر لو، اس کی ازار وہ لٹک رہی تھی، حضرت عمر کی نظر پڑی تو فرمایا کہ اوپر کر لو، اور فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ تمہارے رب سے تقوی کی دلیل ہوگی، تم اپنے رب سے ڈرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس بات کی یہ دلیل ہوگی کہ تم اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ پھر فرمایا وانقى لثوبک، اس میں تمہارے کپڑے کی صفائی بھی ہے، آدمی پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹک کر چلتا ہے تو پھر گندگیاں لگ جاتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، یا کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، تو کپڑوں کی صفائی بھی ہے، اور اس میں دل کی بھی صفائی ہے۔ کپڑوں کی صفائی ہے کہ گندگی سے حفاظت ہوگی، نجاستوں سے حفاظت ہوگی، کوڑا کرکٹ سے حفاظت ہوگی، اور دل کی صفائی ہوگی کہ آدمی کے دل میں اکڑ پیدا نہیں ہوگی، تکبر پیدا نہیں ہوگی، ورنہ اس طرح چلنے سے پھر آدمی کے دل کے اندر اکڑ اور تکبر والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لہذا اس سے منع کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کے فوراً بعد کہا گیا تقوی کا بھی لباس ہے، جیسے ایک لباس جو ہم جسم پر پہنتے ہیں وہ ظاہری لباس ہے، یہ جیسے ظاہر میں ہمارے لیے ستر عورت کرتا ہے اور ہماری زینت کا ذریعہ ہے، اندرون کا لباس وہ تقوی کا لباس ہے، وہ دل کا لباس ہے جو انسان کو اندرون سے سوارتا ہے، اور یہ ظاہر کے لباس سے بھی بہتر ہے۔ دونوں کا حکم دیا گیا کہ ظاہر کا لباس بھی اچھا ہو، باطن کا لباس بھی اچھا ہو، لیکن باطن کا لباس وہ ظاہر کے لباس سے بہتر ہے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کپڑے پہننے میں بھی ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں، شریعت نے ہمیں کسی گوشے میں تشنا نہیں چھوڑا، ہر چیز میں شریعت کی ہدایات موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بطور فخر کے کہ حضور نے ہمیں ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، استنجا کیسے کریں، بیت الخلاء کیسے جائیں، اس کے بھی آداب ہیں، استنجا کرنے کے آداب ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تعلیم شریعت میں دی گئی ہے۔ اسی طرح لباس پہننے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ شریعت کے احکام کے ہم مکلف ہیں، ہر چیز میں ہم شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ بچہ جب بالغ ہو گیا اور وہ عقل مند ہے تو پھر شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، بلوغ سے پہلے اس پر شریعت کے احکام فرض نہیں ہوتے، بلکہ بلوغ سے پہلے شریعت کے احکام کو اس کو پابند بنایا جاتا ہے تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ شریعت پر عمل کرے۔ شریعت یعنی قانون الہی، احکام الہی کا نام شریعت ہے، شریعت پر بچوں کو پابند بنانے کے لیے بچپن سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، ورنہ بچپن میں اس پر احکام فرض نہیں ہوتے۔ بلوغ کے بعد انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہو، عاقل ہو، تو پھر وہ شریعت کے احکام کو مکلف بن جاتا ہے، شریعت کے احکام اس پر نافذ ہوتے۔ تو ہر چیز میں شریعت کے احکام ہیں، شادی بیاہ میں ہے، وہ رہن سہن میں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں ہے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ آج اس سسٹم کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں نت نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں. شریعت پر عمل کرنے کا فائدہ آخرت میں ملے گا لیکن دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے. طبی اعتبار سے بھی شریعت پر عمل کرنے کے بے حد فائدے ہیں, اور شریعت پر عمل نہ کرنے کا نقصان آخرت میں تو ہوگا ہی, دنیا میں بھی ہوگا. وہ اس طرح سے کہ جب آدمی شریعت پر عمل نہ کرتا طبی اعتبار سے بہت سارے امراض اور بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک سروے کے مطابق یہ بات رپورٹ میں درج ہے کہ عام طور پر عورتوں کو چیسٹ کینسر اس لیے ہوتا ہے کہ عورتیں ننگی رہتی ہیں. آپ نے یورپ میں دیکھا ہوگا کہ یورپ میں عورتیں ننگی ہیں, لباس کو وہ اختیار نہیں کرتی, بے حیائی کا وہ شکار ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یورپ میں ہر چار عورتوں میں سے ایک عورت بریسٹ کینسر کا شکار ہے. اور اس کی وجہ ماہرین نے یہ لکھی ہے کہ ان کے یہاں سترہ عورت کی پابندی نہیں ہے, وہ اپنی ان جگہوں کی چھپاتی نہیں ہے جن جگہوں کو چھپانے کے لیے شریعت نے کہا ہے. شریعت میں عورتوں کا پورا لباس ساتر ہونا چاہیے, ایک چہرہ اور دو ہتھیلیاں کھلی رکھنے کی اجازت ہے, باقی پورا لباس اس کا ساتر ہو. لیکن آدمی کیا کہیں, عقل پر جب پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے, فطرت کے خلاف کرتا ہے, اور فطرت کے خلاف جب کرتا ہے تو پھر بیماریاں اپنے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. تو جو بھی بیماری ہے اکثر بلکہ بیشتر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بیماری آتی ہے. تو شریعت پر عمل کرنا گویا کہ دنیا کی تمام بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور لباس کا اختیار کرنا انسان کے باحیا ہونے کی علامت ہے, وہ انسان بے حیا سمجھا جاتا ہے جو ننگا ہو کر نکلے. فرمایا اگر تم ارے اندر حیا نہیں ہے, اِلَّمْ تَسْتَحِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہے کرو. مطلب یہ ہے کہ جب انسان بے حیا ہوتا ہے تو اس کی زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جانور وہ انسانوں کے سامنے بھی اپنی خواہش بری نہیں کرتے, لیکن انسان آج کی اس مہذب دنیا میں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ بیچ چوراہوں پر اور پبلک جگہوں پر اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں, جبکہ کتے بھی اور جانور بھی پبلک جگہوں پر لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرتے. جانور بھی باحیا ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی شرم کا مادہ ہے, لیکن آج کے دور کا گیا گزرا انسان انسان کی شکل میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے کھلم کھلا بے حیائی کا کام کر رہا ہے. اور وہ لباس جو زینت کے طور پر اور ستر عورت کے لیے حق تعالیٰ نے اتارا ہے, حق تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے وہ بے حیا ہوتا ہے. بے حیا باش ہر چھ خواہ کند, جب آپ بے حیا ہو جاتے ہیں تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے حیا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی لباس پہنے تو مکمل ساتر پہنے. آج کل بعض سفید قسم کی لنگیاں ہوتی ہیں اور اوپر سے کرتا پہنا جاتا ہے, جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اندرون کی پوری کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں, بلکہ جب راستے سے بھی چلتا ہے تو پیچھے سے اس کی پوری کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں. اس پر آپ نے واٹس ایپ پر تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ وہ واٹس ایپ پر گردش کر رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا اس کے بعد ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا گیا تھا کہ دیکھیے کس طرح سے بے پردگی ہو رہی ہے. یہ پردہ نہیں ہے جس کو پہن کر آدمی کے اندرون کی حیات ظاہر ہو جائے. لہذا ان تمام لباس کو بھی پہننا نہیں چاہیے جن لباس کو پہن کر آدمی بے حیا ہو جائے, جس لباس کو پہن کر آدمی کی اندرون کی حیات ظاہر ہو جائے, جس لباس کو پہن کر بھی آدمی ننگا ہو جائے. اس کی مختلف شکلیں ہیں, اس میں سے ایک شکل یہ ہے, اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لباس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے, عورت مرد کا لباس نہ پہنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو مرد عورتوں کا لباس پہنتے ہیں, اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں. اور فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے, اور اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو مرد عورتوں کا لباس پہنتے ہیں. کہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے, آج سے 15-20 سال پہلے عورتوں میں جینس پینٹ پہننے کا بالکل تصور نہیں تھا. جینس پینٹ یہ مردوں کا لباس ہے اور مردوں کی نشانی ہے, لیکن آج دھیرے دھیرے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہماری نوجوان عورتیں جینس پینٹ پہننے لگی ہیں. یہ مردوں کا لباس ہے اور یہ عورتوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. ایسے لباس پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی لعنت ہے. تو ہم گویا کہ جینس پینٹ پہن کر اپنی عورتوں کو پہنا کر اللہ اور اس کی رسول کی لعنت کو مول لے رہے ہیں. کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی لعنت لے سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات ہے. عورتیں حجت لیتی ہیں, نہیں مردوں کا پینٹ الگ ہے عورتوں کا پینٹ الگ ہے. ارے پینٹ کا تصور عورتوں میں نہیں تھا, یہ نام بدل دیا جاتا ہے. اور انگریزوں کی ایک شاطرانہ پالیسی ہے, وہ نام بدل کر سارا کام کر دیتے ہیں. یہ چونکہ دور دجالی دور ہے اور دجل کے معنی دھوکے کے ہیں. علم کا نام جہالت ہے, جہالت کا نام علم ہے. آج امن کا نام دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کا نام امن ہے. آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. جو دہشت گرد ہیں وہ ملکوں کو چلا رہے ہیں, جو امن پسند ہے وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے. کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. 1857 میں جب مسلمانوں نے, چونکہ جنگ آزادی کا دن اب گزر گیا 2-3 دن پہلے, اس حوالے سے ایک بات عرض ہے. 1857 میں مسلمانوں نے جب جنگ آزادی کے لیے کمر بستہ ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور علماء نے 1857 کی جنگ میں قیادت کی, تو انگریزوں نے اس کا نام کیا دیا؟ انگریزوں نے اس جنگ کا نام دیا جنگ غدر, غداری کی جنگ. مسلمانوں نے اور ہندوستانیوں نے اس کا نام رکھا جنگ آزادی. یہ آزادی کی جنگ ہے. اپنے حقوق کو لینے کے لیے جب ہم لڑتے ہیں تو اس کا نام دشمن دہشت گردی رکھ دیتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں لفظ دہشت گردی وجود میں نہیں آیا تھا. لفظ دہشت گردی وجود میں آیا ہے 9/11 کے واقعے کے بعد. 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اسرائیل کے ذریعے جو حملہ ہوا, ان حملوں کے بعد دنیا کو ایک لفظ ملا دہشت گردی کا, اور اس کو پروپیگنڈے کو مسلمانوں کے ساتھ ایسا جوڑا گیا کہ غیر مسلم کی نگاہ میں ہر مسلمان دہشت گرد ہے, ہر اسلام کا ماننے والا دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, تبلیغ کرتا ہے. تو جنگ غدر نام دیا گیا جنگ آزادی کو. آج بھی یہی حال ہے, جو اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, اور جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے الفاظ کو پھیر کر کوئی نیا لفظ منتخب کیا جاتا ہے. تو الفاظ پھیرنے سے حقائق کبھی بدلتے نہیں ہیں. الفاظ کو بدلا جا سکتا ہے, حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. آج کی دنیا کا سب سے بڑا دجل یہی ہے, الفاظ کو بدل رہے. مارکیٹ میں شیموگا اور ساگر کی چیزوں کو میڈ ان جاپان اور میڈ ان چائنا کا نام دے کر بیچا جا رہا ہے, لوگوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈ ان جاپان یا میڈ ان چائنا یا میڈ ان کوئی اور دنیا کا ملک کے نام لیجئے, اس نام کو لکھ لینے سے کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ کیا وہ چیز بدل جاتی ہے؟ کیا نام رکھنے سے اس چیز کے اندر جو تاثیر ہے وہ بدل جائے گی؟ جو مال شیموگا کا ہو شیموگا کا ہی رہے گا, وہ میڈ ان جاپان لکھنے سے کبھی قیامت تک میڈ ان جاپان نہیں ہو سکتا. نام بدلنے سے حقائق نہیں بدل سکتے. تو جنگ آزادی کا نام بدل کر جنگ غدر رکھ دیا گیا. آج بھی یہی حال ہے, امن پسندوں کو دہشت گرد کہا گیا, دہشت گردوں کو امن پسند کہا گیا. حقائق نہیں بدل سکتے, نام بدل سکتے ہیں. دجالی دور ہے, دجل کے معنی دھوکے کے ہیں. تو نام بدل کر ہماری عورتوں میں جینس پینٹ کی تہذیب کو مسلط کیا گیا, اور ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کا جینس پینٹ الگ ہے عورتوں کا جینس پینٹ الگ ہے. یاد رکھیے, صرف نام کا دھوکا ہے, یہ صرف نام کا دھوکا ہے, حقائق تبدیل نہیں ہوئے. لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچپن سے اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنی چھوٹی بچیوں کو ساتر لباس پہنانے کی ضرورت ہے. شادی کی تقریب میں بچیاں ننگی نظر آتی ہے, پوری پیٹ کھلی بھی نظر آتی ہے. بسا اوقات ہندوانہ رسموں کے ساتھ ایک ناڑا پیچھے لگا رہتا ہے. سیریلوں میں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ہماری رات میں جو عورتیں سیریلز دیکھتی ہیں, ان کے لباس کو پہننا اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتی ہے, اور پھر شوہروں سے اصرار ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں سوٹ پہنایا جائے, فلاں ساڑی خریدی جائے, فلاں قسم کا لباس ہمیں دیا جائے, فلاں ہیروئن کا لباس اور فلاں سیریل میں کام کرنے والی عورت کا لباس. جو عورت ننگی ہے, جو عورت معاشرے میں بدتمیزی کو اور بد تہذیبی کو اور علیانیت کو پھیلا رہی ہے, اس عورت کی وجہ سے معاشرہ جہنم کا شکار ہو رہا ہے, ان عورتوں کو ہماری عورتیں اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھ رہی ہیں. ہمیں غیر مسلموں کے لباس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا اپنا ایک مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے, اپنا ایک لباس ہے. ہمیں اپنے لباس پر فخر ہونا چاہیے, ہمیں اپنے کلچر پر فخر ہونا چاہیے. افسوس کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ ہمیں علماء کا لباس پسند نہیں آتا, لیکن یہی علماء جیسا لباس جب کوئی ہیرو کسی فلم میں پہن کر آتا ہے, مثال کے طور پر آپ نے شادی گھروں میں دیکھا ہوگا اس کا نام پتہ نہیں کیا رکھ دیا ہو گیا, جبا پہن لیتے ہیں, ازار پہن لیتے ہیں, باریک سی پتلون سی جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہی ہو, اور پھر ایک لمبی قسم کی اوڑھنی قسم کی طریقے سے ایک پہن لیتے ہیں نوجوان لوگ. وہ کیوں پہنتے ہیں؟ علماء کی مشابہت میں نہیں پہنتے, چونکہ فلم ستاروں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کا لباس پہنتے. اس وقت مجھے زبان پر وہ نام یاد نہیں آ رہا, اس کے لیے ایک مخصوص نام ہے. جیسے ہی ہم نے دیکھا کسی فلم اسٹار کو کپڑے پہنتے ہوئے, معاشرے کے نوجوان دھڑلنے سے اس کے پاگل ہو جاتے ہیں, اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں, اس لباس کو پہننے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگتے ہیں. جیسے ہی معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک کٹ آ گیا, کسی فلم میں ناچنے والے ہیرو نے ایک کٹ لگا دیا, اب پھر دیکھیے معاشرے کے نوجوانوں کا کیا حال ہو جاتا ہے, کٹ لگ جاتا ہے, وہی کٹ دکانوں پر بھیڑ لگ جاتی ہے کہ بھائی وہ کٹ بنایا جائے جو فلاں ہیرو نے بنایا ہے. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر نہیں ہے, آج ہمیں اپنی تہذیب پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, اور دوسروں کی تہذیب پر عمل کرنے میں ہم اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تو ہمارا ایک لباس ہے, ہماری ایک تہذیب ہے, ہماری ایک ثقافت ہے, ہماری ایک اپنی سویلائزیشن ہے جو دنیا کی تمام تہذیبوں سے برتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کرتے وقت جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ عجیب و غریب جملہ تھا. فرمایا تھا نحن قوم عزنا الله بالاسلام مهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. ہم وہ لوگ ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے میں ہم عزت کو تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. آج مسلمان اس لیے ذلیل ہے کہ وہ دوسروں کے طریقوں پر چلنے میں فخر محسوس کر رہا ہے اور اسلام کے طریقوں پر چلنے میں آر محسوس کر رہا ہے. آر میں بہت سبل کر کہہ رہا ہوں لفظ آر, ورنہ آج حال تو یہ ہے کہ اگر نوجوان بیٹا داڑھی رکھ لیتا ہے تو دھڑلنے سے ماں باپ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی منڈا دے, تجھے تو بڈھا لگ رہا ہے, تو اتنے جلدی مولوی بن جائے گا, تو ملا نظر آ رہا ہے. سنت رسول پر عمل کرنے والوں پر ماں باپ کی طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں, تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں, اور ماں باپ حکم دے کر مجبور کر کے اس سے داڑھی منڈواتے ہیں. شریعت کے مطابق اگر کہا جائے کہ بھائی سر کے بال بنا لو تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا چھوٹا ہے. یاد رکھیے چھوٹی عمر میں ہم نے ان کو شریعت کی پر عمل کرنے کی پابندی ڈالی ہوگی, بڑا ہو کر وہ عمل کرے گا. یہ کہہ دیا کہ چھوٹا ہے بڑا ہو کر کر لے گا, موت تک نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے, عورتیں مرد کا لباس نہ پہنے. اسی طرح ریشمی لباس بھی مرد کے لیے حرام ہے. یہ جنتیوں کا لباس ہے, جو لوگ دنیا میں پہنیں گے جنت میں انہیں ریشمی لباس نصیب نہیں ہوگی. تو ریشمی لباس نہ پہنے, سونے کی انگوٹی نہ پہنے, سونے کی چین نہ پہنے, ان سے بھی منع کیا گیا. تو ایک مکمل نظام ہے, مکمل طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے, جس کے فالوورز ہیں ہم, اور جس پر چلنے پر ہمیں نہ صرف ایک دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. اسی طرح ایک اور بات یاد آ گئی, وہ اس طرح کہ ہم لوگ کبھی بات کرتے ہوئے رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, لنگی رہتی ہے تو کاشتی مارتے ہیں. جیسے ہی ہم کاشتی مارتے ہیں ہمارا گھٹنا کھل جاتا ہے. اب یہ گھٹنا کھولنا حرام ہے, ہم خود حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں, جتنے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ خود حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں, ان جگہوں کو دیکھنا بھی حرام ہے. تو ہم خود بھی حرام عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کے حرام عمل میں ملوث ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اپنا گناہ بھی اپنے سر, ان سب کا گناہ بھی اپنے سر. ان کو تو گناہ ملے گا جو لوگ آمدن دیکھ رہے ہیں, غلطی سے نظر پڑ جائے تو ہٹا لینا چاہیے, ایسی جگہوں پر گھور کر دیکھنا جائز نہیں ہے. تو ہم خود گنہگار بنتے ہیں اور معاشرے کو گنہگار بنانے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے کاشتی مارتے وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, سترہ عورت ہو. دوسرے قسم کی کاشتی آتی ہے جس کو آپ دو طرف سے اوپر اٹھا کر لٹکا سکتے ہیں, اس میں سترہ عورت ہو جاتا ہے. آدمی حرام طریقے سے بچ کر حلال طریقے کو اختیار کر سکتا ہے,
ایسی بات نہیں ہے کہ کسی چیز سے شریعت نے روکا ہے اور اس کا متبادل موجود نہ ہو. حرام طریقے سے روک کر شریعت میں اس کا متبادل موجود ہے. کاشتی مارنا ہے تو دوسری طریقے کی کاشتی ہوتی ہے اس طرح کی کہ آپ دونوں طرف سے اوپر اٹھا لیں پھر اس کو لٹکا دیں کمر میں, پھر آپ کا سترہ عورت ہو جاتا ہے مکمل طور پر. اسی طرح سے آج 3-4 چڈا پہن کر لوگ مسجد میں کبھی کبھار آ جاتے, بہت نہیں آتے کبھی کبھار, اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ 3-4 چڈا پوچھنے پر کہتے ہیں سنت ہے, بس سنت جو ہے وہ نسپنڈلی ہے اور 3-4 چڈا نسپنڈلی نہیں ہے. اگر آپ 3-4 چڈے پر سجدے میں جائیں گے سجدہ اوپر ہو جائے گا آپ کا, یعنی کہ آپ کا چڈا اوپر آ جائے گا. اور چونکہ یہ غیروں کا لباس ہے اس طرح کے لباس کھیل کے حد تک درست ہے. مسجد میں آتے وقت زینت اختیار کرنی چاہیے, خضوع زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. کہ آپ یہ چڈا پہن کر دلہا بن کر دلہا بننا پسند کریں گے, آپ کی شادی ہے آپ کے گھر میں آپ 3-4 چڈا پہن کر دلہا بن کر بیٹھیں گے؟ آپ کسی کے گھر میں شادی میں جا رہے ہیں 3-4 چڈا پہن کر جاتے ہیں؟ کسی کے گھر شادی پہن کر ہم نہیں جاتے تو مسجد میں کیوں آئے؟ کھیلتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھے, خاص کر کے کبڈی کھیل ہے فٹ بال کھیل ہے, 3-4 چڈا پہن کر کھیلنا ٹھیک ہے اگر وہ اوپر نہ اٹھتا ہو. بعض لڑکے وہ ہوتے ہیں جو گھٹنے سے اوپر چڈا پہن لیتے ہیں اور پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے, آپ کا پورا گھٹنا کھل جاتا ہے اور کبڈی کھیل رہے ہیں. جتنی دیر ہم کھیل رہے ہیں دوسروں کو دکھا رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, بعض وقت کیا ہو جاتا ہے تیرنے کے لیے جا رہے ہیں, تیرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پورے راستے میں وہ چڈا لے کر گاڑی پر گھوم رہے ہیں. تو پورے معاشرے کو آپ گنہگار بنا رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے جب اس چڈے پر معاشرے کے نوجوانوں کے سامنے سے اپنے گاڑی پر سفر کیا تو دیکھنے والا نوجوان کل اس کو بھی ہمت ہوگی کہ وہ بھی چڈا پہن کر اس طرح گاڑیوں پہ نکلے گا. ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, قیامت تک اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو وہ جو آدمی چڈا پہن کر جا رہا ہے قیامت تک وہ موت میں, موت ہو چکی ہے اس کی, وہ قبر کے گھڑے میں پہنچ چکا ہے, لیکن اس کے عذاب کا سلسلہ, اس کے گناہوں کا سلسلہ اس پر جاری ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے, اس نے پورے معاشرے کو گناہ میں ڈھکیل دیا. ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ میرے ساتھ خاص ہے. نہیں, آپ سب گاڑی پر چاہ رہے ہیں سب کے سامنے, دوسروں کو ہمت ہو رہی ہے کل دوسرا لڑکا بھی اس طرح کرے گا. تو ہم ذریعہ نہ بنے گناہوں کے پھیلنے کا, بلکہ ہم ذریعہ بنے نیکی کے پھیلنے کا. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہے, اللہ ہمیں نیکی کے پھیلانے کا ذریعہ بنا, مفتاح للخیر بنا, اور گناہوں کے سدے باب بنا, گناہوں کے مٹ جانے کا سبب بنا, گناہوں کے لیے رکاوٹ بنا. ہماری وجہ سے نیکیاں پھیلے, ہماری وجہ سے گناہ کے دروازے نہ کھلے. الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کے راستہ بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی پر چلنے والے کو ملتا ہے. ہماری وجہ سے کوئی نیک عمل کرے گا ہمیں ثواب ملے گا, اس کو بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور ہماری وجہ سے کوئی گناہوں کے راستے پہ پڑ گیا, ہم نے کسی کو گناہوں کے راستے پہ ڈال دیا, تو ہمیں قیامت تک اس کا عذاب ملتا رہے گا, اس کا گناہ ملتا رہے گا. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے حضرت آدم کے بیٹے قابیل پر اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا, قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس لیے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے سر ہوگا. ایسے ہی ہماری وجہ سے اگر معاشرے میں کوئی گناہ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہا, تو قیامت تک جتنے گنہگار ہوں گے ان سب گنہگاروں کا گناہ ہمارے سر ہوگا, کیونکہ ہم گناہ کا ذریعہ بن گئے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور برائیوں کے مٹ جانے کا سبب بنے, اور شریعت میں جو لباس مطلوب ہے اس لباس کو پہننے کی ہم کوشش کریں. تخنوں سے اوپر پہنے, عورتوں کا لباس نہ پہنے, ریشمی لباس نہ پہنے, سونے کی کوئی چیز نہ پہنے, غیر مسلموں کی تہذیب اختیار نہ کریں, فلم اسٹاروں کی کوئی تہذیب اختیار نہ کریں, اپنے گھر کی عورتوں کو سیریل سے اور فلم سے دور رکھیں تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں ان کی تہذیب کو اختیار کرنے والی نہ بنے. حق تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.